جمعہ 4 مئی کے سہربین کے ساتھ غزن پر حیدر کا سلام. 19ویں اور 20ویں صدی کے فلسفی کارل مارکس کے 200 سالہ جشن پیدائش پر چینی صدر کا زبردست خراج تحسین, مگر تجزیہ کار نے کہا,
میں حقیقت پر سمجھتا ہوں کہ پریکٹس میں اور تھیوری میں مارکسزم آج بھی ریلیونٹ نہیں ہے, یہ انتہائی موثر تھیوری ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
اردو سروس ہے, نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنی ایک تقریر میں معروف جرمن سیاسی مفکر اور فلاسفر کارل مارکس کو خراج تحسین پیش کیا ہے. رواں سال کارل مارکس کی پیدائش کو 200 سال مکمل ہو جائیں گے. اس موقع پر صدر شی جن پنگ نے کہا کہ مارکسزم چین کے حق میں بہترین ثابت ہوا ہے. انہوں نے چین کے عوام پر بھی زور دیا کہ وہ کارل مارکس کے کام اور نظریات کے بارے میں ضرور پڑھیں.
لوگوں اور تاریخ کی جانب سے مارکسزم کا انتخاب بالکل درست تھا. چائنیز کمیونسٹ جماعت کی جانب سے اپنے پرچم میں مارکسزم لکھنا بھی بالکل درست تھا. چین کی اٹل حقیقت کے ساتھ مارکسزم کے اصولوں کے ساتھ یکجا کر کے مارکسزم کی ترویج کرنا اور اہمیت دینا بالکل صحیح ہے.
اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اسلام آباد پولیس کے سابق ایس ایس پی عصمت اللہ جنیجو پر حملے کے الزام میں درج ہونے والے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو بری کر دیا ہے. وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس عدالتی فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی. اس عدالتی فیصلے کے بعد عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں.
یہ تو بالکل ایک مس یوز ہے, ایک قانون جو اسپیسیفکلی بنا تھا ان دہشت گردوں کے خلاف جو عام کورٹس ان کو نہیں سن سکتی تھی, تو یہ تو ان کے لیے بنے تھے, ان کو خاص اینٹی ٹیررس کورٹ بنے تھے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, جو ججز نارملی دہشت گردی کے کیس نہیں سن سکتے تھے, تو یہ ہمارے جیسے لوگوں پہ تو نہیں بنے تھے.
پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبۂ طبیعت کا نام تبدیل کرنے سے متعلق ایک قرارداد کی منظوری سے تنازع پیدا ہو گیا ہے. حقائق کیا ہیں؟ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نامہ نگار ذیشان ظفر.
قومی اسمبلی میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ فزیک کا نام تبدیل کر کے مسلمان سائنسدان عبد الفاتح عبد الرحمان الخزینی سے منسوب کرنے کی تجویز دی گئی تھی. اس کے ساتھ ہی سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر خبریں گردش کرنے لگی کہ شعبہ فزیک سائنسدان ڈاکٹر عبد السلام سے منسوب تھا, لیکن بعد میں حقیقت سامنے آئی کہ قائد اعظم یونیورسٹی کا شعبہ فزیک اور اس کی حدود میں واقع نیشنل سینٹر فار فزیک دو الگ الگ چیزیں ہیں.
شام میں حکومت کے ساتھ تازہ ترین امن معاہدے کے تحت باغی جنگجوؤں نے اپنے بھاری ہتھیار بھی حکام کے حوالے شروع کر دیے ہیں. خبر کی تفصیلات سنیے نازیہ گلزار سے.
جنگ بندی کا معاہدہ رواں ہفتے کے آغاز میں شام کے صوبوں حما اور حمص کے مختلف علاقوں میں کیا گیا. اس معاہدے میں الرستن اور تلبیسا کے علاقے شامل ہیں جنہوں نے صدر بشار الاسد کے خلاف شروع ہونے والی بغاوت میں اہم کردار ادا کیا تھا. فری سیرین آرمی کے لیے لڑنے والے باغی جنگجوؤں کو شام کے شمالی علاقوں تک رسائی کے لیے محفوظ راستہ فراہم کیا جائے گا. اس علاقے میں دوبارہ قبضہ حکومت کے لیے خاصی اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے.
ادب کے لیے نوبیل انعام کا فیصلہ کرنے والی اکیڈمی کا کہنا ہے کہ وہ رواں سال اس ایوارڈ کا اعلان نہیں کریں گے. یہ فیصلہ جنسی ہراسگی کا سکینڈل سامنے آنے کے بعد کیا گیا ہے. خبر کی تفصیلات طاہر عمران کی زبانی.
سویڈش اکیڈمی کا کہنا ہے کہ 2019 کے ادب کے نوبیل انعام کے اعلان کے ساتھ ہی 2018 کے فاتح کا اعلان بھی کیا جائے گا. اکیڈمی نے اپنی ویب سائٹ پر جاری اعلامیہ میں کہا ہے کہ فیصلے کی ایک وجہ اکیڈمی پر لوگوں کے اعتماد میں آنے والی کمی بھی ہے. سویڈش اکیڈمی کے بورڈ کی رکن کے شوہر کے خلاف جنسی ہراسگی کے الزامات کے حوالے سے صحیح طریقے سے نہ نمٹنے پر ادارے کو شدید تنقید کا سامنا ہے. سن 1901 میں اس ایوارڈ کا آغاز کیا گیا تھا اور اس کے بعد پہلی مرتبہ اکیڈمی کو اتنے بڑے سکینڈل کا سامنا ہے.
انڈیا میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آویزہ تصویر پر بحث اب بھی جاری ہے. دلی میں بی بی سی اردو کے ساتھ بات کرتے ہوئے مصنف سدھیندرا کلکرنی نے کہا کہ انڈیا میں جناح کے ساتھ بہت سی باتیں غلط منسوب ہیں.
ٹو نیشن تھیوری یہ کیول مسلم لیگ نے نہیں بتایا, ٹو مہا سبھا ساورکر ان کی بھی اسی میں وشواس تھا. تو اس لیے ٹو نیشن تھیوری کے لیے پورا جو دوش ہے مسلم لیگ یا دوش جناح پر لگانا یہ غلط ہے, یہ بالکل فضول ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ یہ بہت ڈینجرس ہے اتہاس کو توڑ مروڑ کرنا.
امریکی جریدے نیویارک ٹائمز کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پینٹاگون سے کہا ہے کہ وہ جنوبی کوریا سے امریکی فوج کے انخلا کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دیں. تاہم امریکی صدر کے قومی سلامتی کے مشیر نے اس خبر کی تردید کی ہے. یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے سربراہان کے درمیان رواں مہینے ملاقات متوقع ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. سویڈن کی نوبیل پرائز اکیڈمی نے اس برس ادب کا نوبیل انعام دینے کا عمل مؤخر کر دیا ہے. سیکس اسکینڈل کے باعث نوبیل اکیڈمی کے متعدد ارکان کے استعفوں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے. پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر. اشتراکی نظریات کے عظیم فلسفی کارل مارکس کی 200 سالہ جشن پیدائش کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین نے کارل مارکس کے نظریات سے بہت استفادہ کیا ہے. چین اس وقت سرمایہ دارانہ نظام کی جانب گامزن ہے اور وہاں کی عوام میں طبقاتی تضاد میں اضافہ ہو رہا ہے. صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین کے لیے مارکسزم کا انتخاب تاریخی لحاظ سے بالکل درست قدم تھا. اس خبر کی تفصیل سنیے ہمارے ساتھی اور آج کے سیربین کے ایڈیٹر سکلین امام سے.
19ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک کارل مارکس کے نظریات کی براہ راست اور بالواسطہ دنیا پر حکمرانی رہی. روس میں لینن کی قیادت میں سوشلسٹ انقلاب کے بعد روس دنیا میں ایک عظیم طاقت کے طور پر ابھرا. نازیزم کی شکست بھی سوشلسٹ نظریات والے روس کی وجہ سے ممکن ہوئی. دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی. ایک کی قیادت سرمایہ داری کے چیمپئن امریکہ کے پاس تھی جبکہ دوسرے حصے کی قیادت مارکسسٹ نظریات والے سوشلسٹ سوویت روس کے پاس رہی. تاہم گزشتہ صدی میں 90ویں کی دہائی میں سوویت یونین ٹوٹ گیا. اس کے بعد روس نے سرکاری طور پر سوشلسٹ نظریات اور مارکسزم سے علیحدگی اختیار کر لی. مگر چین جو ماؤزتونگ کی قیادت میں مارکسسٹ نظریات کے مطابق عوامی جمہوریہ چین قرار پایا تھا نے اپنے سوشلسٹ نظریات کو برقرار رکھا. لیکن گزشتہ 2 دہائیوں سے چین میں بھی اقتصادی اور سیاسی اصلاحات کی وجہ سے مارکسسٹ نظریات کو پالیسی سازی میں ختم کیا جا رہا ہے. لیکن اب بھی چین میں حکومت کمیونسٹ پارٹی کی ہی ہے جس کے چیئرمین چینی صدر شی جن پنگ ہیں. سرمایہ داری نظام کی طرف بڑھتے ہوئے چین کے صدر نے کارل مارکس کی 200 سالہ جشن پیدائش کی تقریب کے موقع پر کہا،
تاریخی عوامل کو دیکھتے ہوئے مارکسزم کا انتخاب کرنا عوام کا بالکل درست قدم تھا. اگر ہم مارکسزم کے بنیادی اصولوں کو چین کے زمینی حقائق، مسلسل ترقی اور جدیدیت کے فروغ کو دیکھیں تو مارکسزم کو اپنانے کا فیصلہ بالکل درست تھا.
اگرچہ چینی صدر نے چین کو مارکسزم سے سرمایہ دارانہ نظام کی طرف لے جانے کے بارے میں کچھ نہیں کہا، مگر انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کے ارکان سے کارل مارکس کے نظریات کا مطالعہ کرنے کا کہا.
کمیونسٹ پارٹی کے ارکان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مارکس کے نظریات کو ایک طرز زندگی اور روحانی سفر کی بہتری کے طور پر پڑھیں اور سمجھیں.
اس وقت 3 ممالک ہیں جہاں سرکاری طور پر کارل مارکس کے نظریات کے حامل جماعتیں ریاستی نظام چلا رہی ہیں، مگر آج بھی کئی سرمایہ دارانہ ممالک میں سوشلسٹ نظریات ہی کے ذریعے طبقاتی معاشی غیر ہمواری کے خلاف سیاسی تحریکیں چل رہی ہیں. آج دنیا میں طبقاتی جدوجہد کی تحریکیں اس طرح مقبول نہیں نظر آتی ہیں جس طرح پچھلی صدی میں تھیں.
تفصیل آپ سکلین امام سے سن رہے تھے. اور آئیے بات کرتے ہیں موجودہ دور کی. جنوبی ایشیا بالخصوص انڈیا اور پاکستان میں آج کے دور میں مارکسزم کی کیا ساکھ ہے؟ اسی موضوع پر میری اب سے کچھ دیر پہلے بھارت کی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری سیتا رام یچوری سے بات ہوئی, اور سب سے پہلے میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا بھارت میں مارکسزم اب بھی کارل مارکس کے نظریات کے مطابق ہے یا مارکسزم کے نام پر اب کچھ اور ہو رہا ہے؟
جی نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جو سچ میں مارکس کو جو صحیح ڈھنگ سے سمجھ پائے وہ تو مارکسزم کے آدھار پر ہی وہاں پہ دیش کے اندر راجنیتی میں اور سماجک بدلاؤ میں لگے ہوئے ہیں ہندوستان میں.
اچھا, دنیا میں اب مارکسزم کی کوئی بڑی تحریک موجود ہے؟
جی, مطلب مارکسزم کی ایک وہ ایک اس طریقے کی سدھانت ہے یا فلسفہ ہے آپ کے یہ, جو اس کا مول آدھار یہی ہے, اس کا بنیاد کہ آپ کے ٹھوس پرستھتیوں کا ٹھوس وشلیشن, جیسے پرستھتی بدلتی جاتی ہے اس کے وشلیشن اگر آپ کی بدلتی نہیں ہے تو آپ ایک مارکسسٹ نہیں ہیں میرے حساب سے. اور اس حساب سے جو بدلتی ہوئی پرستھتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بدلاؤ کی اور اگر جانا ہے, آپ کی وشلیشن بھی بدلتی رہتی ہے, تو اس کا پورا پورا اگر پرمان اگر کوئی چاہیے آپ کو تو وہ ہے آپ کا چین. آج بھی مارکسواد پہ مطلب ٹی وی ہے, مارکسواد لینواد وہ کہتے ہیں ماؤ سے تم ٹوٹ پہ, اور وہ بھی اب یہ 200 سالگرہ مارکس کا بڑے پیمانے پر بنا رہے چین میں, اور دنیا کے آپ کی دوسری آرتھک شکتی بن گئی آج چین. تو اس آدھونکتا میں جس طریقے سے مارکسواد کا بنیاد کو سمجھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے تو اس کا تو بہت پراسنگتا ہی نہیں ہے, اس کا ایک بہت بڑا اثر بھی پڑے گا آپ کی مانو سیولیزیشن کے اوپر.
اچھا, بھارت میں بنگال اور کیرلا جو کبھی کمیونسٹ کے گڑھ سمجھے جاتے تھے اب بہت کمزور ہیں, بھارت کے نوجوانوں میں مارکسزم کا کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے؟
بالکل آ رہا ہے مستقبل نوجوانوں میں, اور اس لیے بھی آ رہا ہے کہ دیکھیے جو بنگال اور تریپورا میں جو ہوا ہے اس کے آدھار پر یہ تلنا کرنا کہ مارکسوادی آندولن جو ہے کمزور ہو گئی, وہ بے شک چناوی تلنا تو ایک تلنا ہے, بہت ہی اہم تلنا, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اور کو بھی آپ کو نظر رکھنی چاہیے کہ کیا مارکسواد کے آدھار پر جو جن آندولن جو بڑھ رہے ہیں ان آندولن کا پربھاؤ دیش کی ایجنڈے کے اوپر کس طریقے سے پڑ رہا ہے. حال ہی میں آپ دیکھیں آپ کے اتنی بڑی جو کسانوں کی جو آندولن چل رہی ہے ہندوستان میں, اور ممبئی کا جو کسان مارچ جو ہوا وہ اس کے اندر کئی سارے اس کے ساتھ جڑے ہوئے کئی سارے بڑے بڑے طبقے نوجوانوں کی جڑی ہیں. اب بے روزگاری بھارت کے اندر بڑھ رہی ہے, اس کے اوپر بڑے آندولن آج چل رہے ہیں اور چلیں گے آگے کو بھی. مزدور ورگ کے آندولن جو ہے اور تیز ہو رہے ہیں, پچھلے 3 سالوں میں 2 سال تو آل انڈیا انڈسٹریل اسٹرائک ہوا, 1 سال پارلیمنٹ کا گھیراؤ ہوا, تو یہ سب یہ بھی آنکڑے ہیں جس کے آدھار پر آپ کو تلنا کرنا ہوگا مارکسوادی آندولن کی پربھاؤ کس طریقے سے, اس کا اثر کس طریقے سے دیش کا موجودہ راجنیتک اور ساماجک حالت پر پڑ رہا ہے.
چچوری صاحب, یہ بتائیں کہ بھارت کی کمیونسٹ پارٹی بھارت میں ہندو انتہا پسندی کو روکنے کے لیے کیا کر سکتی؟
بہت بہت کچھ کر رہی ہے اور بہت کچھ کر سکتی ہے, کیونکہ آج ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایک دھرم نرپیکش جمہوریت ہے بھارت, وہی ہے بنیاد ہماری ریپبلکن کانسٹیٹیوشن کا, اسی بنیاد کو آج جو ہے ٹکراتے ہوئے ایک ہندو راشٹر یا ہندوتوا راشٹر بنانے کی پوری پریاس جو ہو رہی ہے اسے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے, تو وہ مقابلہ آپ ایک فلسفہ کے سے شروع کر کے وہ زمین پر جو آندولنوں میں اس کو آگے لے جانا ہے, ان سب میں مارکسواد کا اور مارکسوادی پارٹی کا اور دیش کے اندر کمیونسٹ پارٹیوں کا بہت بڑا بھومیکا رہا ہے اور ہے آج, اس لیے ہم ٹارگیٹ ہوتے ہیں ان کے اٹیکس کا, جو اٹیکس جو ہو رہے ہیں بنگال اور تریپورا کے اندر, اب کیرلا کے اندر بھی ہماری سرکار کو وہ زندہ رہنا نہیں چاہتے, وہ دیکھنا یہ اٹیک اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی سامنا کرنے میں ہماری ڈٹ کر مطلب ہم سامنے کھڑے رہتے ہیں. اب دلتوں کے اوپر اتیاچار کی بات دیکھیے, یا مسلمانوں کے اوپر جو اتیاچار یہ کاؤ پروٹیکشن کے نام پر جو چل رہا ہے اس کے اوپر دیکھیے, آگے تو پردم فائرنگ لائن پر تو کھڑا ہے کمیونسٹ ہی تو, اور وہی ہے جو اس کا ڈٹ کا سامنا کر رہا ہے, اسی لیے ہم ان کے سب سے پہلے شکار بنتے ہیں ان کے اٹیک کے لیے, اور اس کو نہ صرف ہم جھیل رہے ہیں اس کو اوور کم کر کے آگے بڑھیں گے. کے روپ میں آج برقرار رکھنا ہندوستان کو اس کے اندر کمیونسٹ پارٹی کا بہت بڑا بھومیکا ہے.
یہ تھے بھارت کی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری سیتا یام یچوری صاحب, اور اس موضوع پر پاکستان سے میں نے عوامی ورکر پارٹی کی مرکزی رہنما صالح رہو سے بھی بات کی, اور ان سے سب سے پہلے پوچھا کہ پاکستان میں تو لیفٹسٹ گروپ ہی کم نظر آتے ہیں, تو کیا مارکسسٹ نامی چیز موجود ہے بھی یا نہیں؟
اس طرح سے یہ کہنا کہ کوئی اگر مارکسٹ گروپ موجود ہے بھی یا پارٹی ہے بھی تو وہ کتنی مارکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, یا ये थोड़ा मुश्किल बात है, लेकिन ये तो है कि काफी ग्रुप्स हैं जो चाहे छोटे कलेक्टिव की सूरत में हो कुछ शहरों में, या पार्टी की सूरत में हो, जैसे मैं अवामी वर्कर्स पार्टी से हूँ जो कि लेफ्ट में बड़ी पार्टी है और पूरे मजदूर पार्टी है, काफी इसके मेंबर्स हैं, गो के ये अब राइट विंग की पार्टी के मुकाबले में बहुत आटे में नमक के बराबर है हम, लेकिन मौजूद तो है। अगर मैं इसका मुआवजना बाकी साउथ एशियन ममालिक से करूँ, जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इसके मुकाबले में बहुत कम ऐसी पार्टीज और ग्रुप्स मौजूद है। और उसकी वजह जो हमने जो मेरे ख्याल में यहाँ पर पाकिस्तान में है कि एक बड़ी वजह डीपोलिटिसाइजेशन जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दी गई है मुसलसल, कि जो आपकी दरगाहें हैं वहाँ पर सियासत को बहुत ही ऐसे बढ़ाया जाता है कि लोगों की सोच में कोई तब्दीली ना आए या क्रिटिकली सोचें ना अपने हालात के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में, अपने माहौल के बारे में। तो दरगाहों में स्टेट की मशीनरी में हर तरह से वो डीपोलिटिसाइज किया गया, इसलिए लेफ्ट जो है वो बहुत सिकुड़ गया। और जो लेफ्ट मौजूद भी है कभी कभी वो भी एस्टेब्लिशमेंट का जो रंग है वही अपने ऊपर रंगे हुए होता है। तो ये तो मैं देखती हूँ कि बाकी जनूबी एशिया के जो ममालिक हैं उनके मुकाबले में पाकिस्तान बहुत पीछे है, और इसमें एक बड़ा रोल माशाल्लाह का है और जो भी एस्टेब्लिशमेंट ने रोल प्ले किया है यहाँ पर उसका भी।
साले ये बताएं कि कुछ लोगों का कहना है कि मार्क्सिज्म अब मौजूदा हालात से ला ताल्लुक नजरिया है, तो फिर अब तक इसको पसंद क्यों किया जाता है अगर ऐसा है तो?
ऐसा कहना मेरा ख्याल है जो मेरी समझ है जो जिस तरह से मैंने देखा है चीजों को, मार्क्सिज्म इररिलेवेंट हो नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि ये कोई एक फिक्स थ्योरी नहीं है, ये एक मेथड है चीजों को देखने का। जैसे मैंने पहले भी तारीखी मादियत का जिक्र किया है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बोलते हैं, ये एक तरीका है कि हम हिस्ट्री को एक उस वक्त के हालात के साथ जोड़ के देखें। एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी और ये चीज कभी सुशुदा नहीं हो सकती क्योंकि ये तो एक मेथड है। तो इस तरह समझते कि अभी भी मार्क्स जो है बहुत रेलिवेंट है कि हमारी जो ज्यादातर तारीख लिखी गई है या हालात को देखने का जो तरीका है वो बहुत ही या तो अपर क्लास के डोमिनेंट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, या ऐसा है कि वो सिर्फ एक बादशाह की स्टोरी है, या बहुत देर बाद वो हिस्ट्री लिखी गई और वो जिसने लिखी उसकी अपनी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है उसमें। तो हालात उस वक्त क्या थे वो हमें कम पता चलते हैं, या वर्किंग क्लास का क्या रोल था, या फोर पीपल हिस्ट्री नहीं लिखी गई। तो हालात का जायजा लेने के लिए जो कुछ मेथड मार्क्स ने दिए हैं तो मेरा ख्याल है वो कभी भी फसूदा नहीं हो सकते, कभी भी रेलिवेंट नहीं।
अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान के नौजवानों में मार्क्सिज्म के मकबूल होने के क्या कोई इम्कान हैं?
जी बिल्कुल ऐसे इम्कान हैं, उस सूरत में कि जो इस नजरिए को समझते हैं वो तो दयानतदारी से वो अपनी जिंदगी पर भी इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि हम अगर देखते हैं बुजुर्गों को तो वहाँ पर एक डिवाइड मौजूद है कि वर्किंग क्लास के लोग हैं जो कि जलसों में शरीक होते हैं और उनके सामने कोई ऐसे दानिश तकरीर कर रहा होता है जो कि उनके हालात के बारे में तो बात कर रहा होता है लेकिन वो उस क्लास से नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम ऐसे मेथड्स अपनाएं कि वर्किंग क्लास के साथ जो भी जुड़त करें मिडिल क्लास के लोग या अपर क्लास के लोग वो अपने क्लास पर विलेज को छोड़ के उनके साथ शामिल हों, और ये जिन लोगों का के लिए ये रास्ता अपनाया जा रहा है वर्किंग क्लास मेरी इरादे से, तो वर्किंग क्लास के लोग अगर आगे आएंगे इसमें तो ही एक सूरत है कि ये नौजवानों में भी मकबूल किया जाए। क्योंकि अब लोगों के पास इतना इंफॉर्मेशन मौजूद है कि वो किसी की तकरीर सुनने के लिए बाहर नहीं निकलना चाहते, वो सारा मटीरियल उनको यूट्यूब पर भी मौजूद है बाकी चीजें। हाँ लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो एक ऐसे शख्स को देखते हैं जो कि अपना प्रिविलेज छोड़ के अपनी आइडियोलॉजी के लिए खड़ा है और वो काम करने को तैयार है, जो सिर्फ दानिश्वर नहीं है, वो काम भी करता है और नजरिया समझने के लिए भी तैयार है, वो इवेल्यूएशन भी करता है अपने एक्शन की, तो फिर मैं एक सूरत समझती हूँ कि शायद ज्यादा बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ें। क्योंकि स्टूडेंट को साथ जोड़ने के लिए जरूरी है कि आप उनके साथ एजुकेशन भी करें और प्रैक्टिकल भी उनको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएं। तो मैं तो समझती हूँ कि एक नई दुनिया बिल्कुल पॉसिबल है मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नजरियात आज भी रेलिवेंट है और एक अल्टरनेट वर्ल्ड हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे लैटिन अमेरिका में किया गया, जैसे कैरेबियन में किया गया, और दुनिया में हर जगह पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मौजूद है डोमिनेंट सिस्टम के खिलाफ, कैपिटलिज्म के खिलाफ, और कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में फेल हो रहा है, चाहे हम इस बात को माने या ना माने, लोगों को एक अल्टरनेट की जरूरत है।
ये थी अवामी वर्कर पार्टी की मरकजी रहनुमा सालिया रऊफ। ये तो हुई पाकिस्तान इंडिया की बात, लेकिन क्या कार्ल मार्क्स का नज़रिया पूरी दुनिया की अब भी मदद कर सकता है? यही सवाल मैंने पूछा लाहौर की लम्ज यूनिवर्सिटी में लॉ एंड पॉलिसी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजीम से।
बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में कार्ल मार्क्स की जो फलसफा है उसके दो हिस्से हैं, एक है डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, मैं उसे कहता हूँ मेथोडोलॉजी, ठीक है ना, कि सोसाइटी को कंट्राडिक्शंस के हवाले से, उसके तजादात के हवाले से समझना और स्टडी करना। उसके दूसरा हिस्सा है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, यानी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की मेथोडोलॉजी को जब सोसाइटी पर अप्लाई किया, हिस्ट्री पर अप्लाई किया, तो मार्क्स ने यूरोप की जो सोसाइटी है उस पर अप्लाई किया, तो वो उसके कुछ उसने नतायज निकाले जो कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की शक्ल में महफूज हुए, कि किस तरह सोसाइटी गुलामदारी समाज से और फिर वो जागीरदारी समाज और फिर सरमायादारी समाज और फिर उसके बाद सोशलिज्म की तरफ जाती है। तो हमारे यहाँ मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की जो सेम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, जब सेम मदारिज जो हैं तमाम समाज की तरक्की के, उसको उसी तरह अकीदे के तौर पर ले लिया गया, वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी रेलिवेंट है। हमें समाज को अपने मार्क्सिस्ट मेथड के हवाले से अगर स्टडी करें, इसकी कंट्राडिक्शंस और इसकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को देखते हुए, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ मार्क्सिज्म हेल्प करता है और रेलिवेंट है, लेकिन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, यानी यूरोप के समाज की अपनी डेवलपमेंट है जिसको मार्क्स ने स्टडी किया था, उस हवाले से जो लिख रहा था वो उस तरह रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए आज।
क्या आपको लगता है कि नौजवानों की खास तौर से जो है वो ये सोच या ये अफकार जो है वो मदद कर सकते हैं, मार्क्सिस्ट सोच या मार्क्सिस्ट नजरिया जो?
हाँ जी, मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पर जो क्लास का क्वेश्चन है मार्क्स ने बड़ा क्लियरली बताया है, और आज अगर आपने रिसेंटली जो आदाद शुमार देखे होंगे तो पाकिस्तान की 40% के करीब जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो 15 से 29 साल के दरमियान है, जो दुनिया में मेरा ख्याल है बड़ा यूनिक और सबसे ज्यादा है। तो ये जो यूथ है ये बिल्कुल अनएम्प्लॉयड भी है, ये बेरोजगार भी है, लिहाजा मैं समझता हूँ ये ना सिर्फ ये कि वल्नरेबल है बल्कि ये एक्सप्लॉइटेड क्लास भी है, और ये बहुत ज्यादा इस वक्त मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पोटेंशियल रखती है तब्दीली के लिए। अगर इसको एड्रेस ना किया जाए तो पाकिस्तान में एनार्की की तरफ ऑलरेडी खैर ऐसी सूरत हाल तो है, लेकिन अगर इसको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए तो इसको एक तब्दीली की कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा समाज कायम किया जा सकता है जिसमें ना इस्तेहसाल हो और ना ही इस तरह की वल्नरेबिलिटी या बेयकीनी की सूरत हाल हो।
अच्छा, कुछ मुफक्किरीन जो हैं वो ये भी कहते हैं कि मार्क्सिज्म जो है वो ख़त्म हो रहा है, ये नज़रिए सोच ख़त्म हो रही है, लेकिन मकबूल तो उतनी ही है अभी जितनी पहले थी, या शायद ज़्यादा भी हो।
हाँ, ये दुरुस्त है, मार्क्सिज्म की रेलेवेंस को कई हवालों से चैलेंज का सामना है। मसलन मार्क्सिज्म में ज़्यादातर जो शुरू में जोर दिया गया था वो क्लास क्वेश्चन को दिया गया था, लेकिन अगर आज आप देखें कि जेंडर का क्वेश्चन भी मौजूद है, आज आप देखें तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन भी मौजूद है, आज सोशल मूवमेंट का क्वेश्चन भी मौजूद है, रेस का क्वेश्चन भी मौजूद है। तो दो तरीके से इसको देखा जा सकता है, या तो ये कि रेस, जेंडर और इन्वायरमेंट वगैरह के क्वेश्चन को मार्क्सिज्म के बगैर हल करने की कोशिश की जाए तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बन जाती है, और यहाँ पर लोग कहते हैं कि मार्क्सिज्म इररेलेवेंट हो गया है। लेकिन अगर आप देखें कि मार्क्सिज्म के अंदर भी जेंडर और रेस और इस तरह के क्वेश्चंस की गुंजाइश मौजूद है, और मार्क्सिस्टों ने बहुत हद तक इन क्वेश्चंस को अपनी थ्योरी में और अपनी प्रैक्टिस में भी इस्तेमाल किया है, तो मार्क्सिज्म की और जाहिर है जेंडर में भी और रेस में भी और जो बाकी इन्वायरमेंट के हवाले से भी क्लास आस्पेक्ट जो है बड़ा पावरफुल है। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि प्रैक्टिस में और थ्योरी में मार्क्सिज्म आज भी इररेलेवेंट नहीं है, ये इंतहाई मौसर थ्योरी है। और अब ना बल्कि हम जो भी आज भी तहरीरें एकेडेमिया में भी पढ़ते हैं, आप हैरान होंगे कि एक या एक हवाले से या दूसरे हवाले से मार्क्स को डिस्कस करना पड़ता है।
یہ تھے لاہور کی لمز یونیورسٹی میں لا اینڈ پالیسی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم. حالات حاضر کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. بلوچستان کے ضلع خاران میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں 6 مزدور اور ٹیکنیشینز ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے. ان تمام افراد کا تعلق پنجاب کے علاقے اکاڑا سے تھا. اس خبر کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے. سربین ابھی جاری ہے.
इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
Lights, camera, action.
मेरे बारे में इतना मत सोचना. दिल में आता हूँ, समझ में नहीं. कि मैं हूँ हीरो,
तेरा. बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन? फिल्म हिट रही या मिस?
कौन कम बक बर्दाश्त करने को पीता है?
हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, औरों को भुला सके.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز, پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
وقت ہوا کھیلوں کی خبروں کا, آج تہمینہ قریشی کے ساتھ.
پاکستانی فاسٹ بولر وہاب ریاض انگلش کاؤنٹی ڈربی شائر کی نمائندگی کرتے ہوئے رواں سال ٹی ٹوینٹی بلاسٹ ٹورنامنٹ کے 10 میچ کھیلیں گے. اس بارے میں وہاب ریاض نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ڈربی شائر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ بلاسٹ ٹورنامنٹ میں اپنا کردار ادا کرنے کے منتظر ہیں, اور اگر آپ کو ریورس سوئنگ اور تیز رفتار بولنگ کے علاوہ پاکستان سے کچھ چاہیے تو بتائیے. خیال رہے کہ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم بھی ٹیسٹ میچز کے لیے آئرلینڈ اور انگلینڈ کا دورہ کر رہی ہے, اور وہاب ریاض پاکستانی اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے. ڈربی شائر کے کرکٹ مشیر کم برنیٹ کا کہنا ہے کہ وہاب ریاض ایک تیز اور اعلیٰ معیار کے فاسٹ بولر ہیں, جن کی وجہ سے ہماری مہم کو تجربہ کاری کی دولت حاصل ہوگی. ڈربی شائر کی نمائندگی کرنے والے ساؤتھ افریقن فاسٹ بولر ہارڈس ولیون نے بھی وہاب ریاض کی ڈربی شائر میں شمولیت کو زبردست خبر قرار دیا ہے. انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ دیکھنے والے اپنی نشستوں پر سنبھل کر بیٹھے, راکٹ آپ کی جانب آ رہے ہیں. جبکہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا انگلینڈ, آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کا دورہ جاری ہے. آج پاکستانی کرکٹ ٹیم اور کاؤنٹی کلب نارتھ ہیمپٹن شائر کے بیچ ٹیسٹ میچ کا پہلا دن ہے. تیسرے ساؤتھ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کا آغاز کل سے کولمبو میں ہو رہا ہے. اس میں حصہ لینے کے لیے آج 12 لڑکے اور لڑکیوں پر مشتمل ایتھلیٹس کی ٹیم پاکستان سے سری لنکا کے لیے روانہ ہو رہی ہے. پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کے ترجمان کے مطابق اس چیمپئن شپ میں ساؤتھ ایشین ایتھلیٹکس فیڈریشن کے تمام ممبر ممالک حصہ لے رہے ہیں. تیسرے ساؤتھ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی 8 لڑکے اور 4 لڑکیاں ایتھلیٹس کر رہے ہیں. لاہور میں منعقد پاکستان سپر کبڈی لیگ میں آج گوادر اور لاہور کا مقابلہ ہو رہا ہے, جبکہ گجرات اور کراچی ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے. آج پریمیئر لیگ میں برائٹن اور مینچسٹر یونائیٹڈ کا مقابلہ ہو رہا ہے. پریمیئر لیگ میں اب تک مینچسٹر سٹی 93 پوائنٹس کے ساتھ سب سے آگے ہے. انگلش فٹ بال ٹیم کے مڈ فیلڈر سٹیون جیرارڈ نے اسکاٹش کلب رینجرز کے مینیجر بننے کے لیے 3 سال کا معاہدہ کیا ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ تہمینہ قریشی سے سن رہے تھے. دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbc2.com پر کون سی خبریں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر نے اپنے اندرونی نظام میں خرابی سامنے آنے کے بعد 33 کروڑ صارفین کو اپنے پاس ورڈ تبدیل کرنے کی ہدایت کی ہے. یہ ہدایت اندرونی نظام میں خرابی کے بعد کی گئی. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbc2.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے. اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں نادیہ سلیمان.
چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنی ایک تقریر میں معروف جرمن سیاسی مفکر اور فلاسفر کارل مارکس کی تعریف کی ہے, اور چین کے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کارل مارکس کے کام اور نظریات کے بارے میں ضرور پڑھیں. اسرائیل اور غزہ کی سرحد پر لگاتار چھٹے جمعے کو فلسطینیوں کی جانب سے کیے جانے والے مظاہرے میں اسرائیلی فائرنگ سے کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. ادب کے لیے نوبیل انعام کا فیصلہ کرنے والی اکیڈمی کا کہنا ہے کہ وہ رواں سال اس ایوارڈ کا اعلان نہیں کریں گے. یہ فیصلہ جنسی ہراسگی کا اسکینڈل سامنے آنے کے بعد کیا گیا ہے. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اسلام آباد پولیس کے سابق ایس ایس پی پر حملے کے الزام میں درج ہونے والے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو بری کر دیا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے یہودیوں اور ہولوکاسٹ کے بارے میں اپنے متنازع بیان پر معافی مانگ لی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ نادیہ سلمان سے سن رہے تھے۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں 6 مزدور اور ٹیکنیشینز ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے۔ ان تمام افراد کا تعلق پنجاب کے علاقے اوکاڑا سے تھا۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ حملے کا نشانہ بننے والے خاران میں موبائل فون کے ایک ٹاور پر کام کر رہے تھے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ان افراد کو خاران شہر سے اندازہ 80 کلومیٹر دور لجے کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا۔ یہ علاقہ خاران شہر کے مشرق میں واقع ہے۔ خاران میں انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ 7 افراد لجے کے پہاڑی علاقے میں ایک موبائل کمپنی کا ٹاور نصب کر رہے تھے۔ اہلکار کے مطابق نامعلوم مسلح افراد گزشتہ شب اس علاقے میں آئے اور انہوں نے ٹاور پر کام کرنے والے ان افراد پر حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور ایک زخمی ہوا۔ اہلکار نے بتایا کہ مارے جانے والوں میں مزدور اور ٹیکنیشینز شامل تھے۔ انتظامیہ کے اہلکار کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں زخمی ہونے والے شخص کے علاوہ مارے جانے والے دیگر افراد کا تعلق صوبہ پنجاب کے علاقے اوکاڑا سے تھا۔ اس واقعے کی ذمہ داری دو کالعدم عسکریت پسند تنظیموں یونائٹڈ بلوچ آرمی اور بلوچ ریپبلکن آرمی نے مشترکہ طور پر قبول کی ہے۔ بلوچستان کے شورش سے متاثرہ علاقوں میں مختلف منصوبوں پر کام کرنے سے پہلے ضلع انتظامیہ سے این او سی کے اصول کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں محکمہ داخلہ کے ایک اہلکار کے مطابق عملے کا نشانہ بننے والے افراد کو یہاں کام پر لانے سے قبل انتظامیہ سے این او سی حاصل نہیں کیا گیا تھا۔ خاران کوئٹہ شہر کے جنوب مغرب میں اندازاً 300 کلومیٹر سے زائد کے فاصلے پر واقع ہے۔ خاران شہر اور اس کے نوائی علاقوں میں جہاں بدمنی کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، وہاں ضلع شورش سے زیادہ متاثر ہونے والے اضلاع میں سے ایک آواران سے بھی متصل ہے۔ خاران میں اس سے قبل بھی شاہراہوں کے منصوبوں پر کام کرنے والے مزدوروں پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ ان حملوں میں مزدوروں کی ہلاکتیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں خاران میں امن امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ دوسری جانب قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے ضلع کیچ قلعہ کے مند میں گزشتہ روز ایک جنازے پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ پارٹی کے بیان کے مطابق یہ جنازہ ایک عسکریت پسند کا تھا۔ بی این ایم کے سربراہ خلیل بلوچ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق جنازے پر فائرنگ سے مارے جانے والے عسکریت پسند کا مامو ہلاک اور ایک شخص زخمی ہوا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ذکر کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کا۔ دونوں ملک کئی دہائیوں سے کشیدگی کا شکار ہیں اور دونوں ممالک کئی جنگیں بھی لڑ چکے ہیں۔ موجودہ حالات بھی زیادہ بہتر قرار نہیں دیے جا سکتے۔ تاہم پاکستانی فوج کی جانب سے حال ہی میں کچھ مثبت اشارے دیے گئے ہیں۔ کیا نشانوں سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ پاکستانی فوج انڈیا کے ساتھ امن کی کوشش کر رہی ہے؟ تفصیل کے ساتھ نامہ نگار عمر دراز۔
حال ہی میں جزیرہ نما کوریا پر ہونے والے جنگ بندی کے اعلان کے بعد جنوبی ایشیا میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر بھی یہ سوال گردش کرنے لگا کہ اگر دونوں کوریا ایسا کر سکتے ہیں تو انڈیا اور پاکستان کیوں نہیں۔ دو مختلف تاریخ رکھنے والے خطوں کے مابین ایسی مماثلت کھینچنے کے خیال پر ماہرین کی رائے تقسیم کا شکار ہے۔ تاہم خطے کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار یہ مانتے ہیں کہ کم از کم پاکستان کی جانب سے ایسے اشارے دیے گئے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ امن چاہتا ہے۔ یہ اشارے خصوصاً پاکستان کی فوج کی جانب سے سامنے آئے ہیں۔ اس سلسلے کا آغاز رواں برس مارچ میں ہوا جب تاریخ میں پہلی مرتبہ انڈیا کی ڈیفنس اتاشی کو پاکستان ڈے کی پریڈ پر مدعو کیا گیا۔ رواں برس ہی دونوں ممالک کی افواج شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تحت ستمبر میں روس میں منعقد ہونے والی مشترکہ فوجی مشقوں میں بھی حصہ لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ مگر دوسری جانب کشمیر میں انڈین فوج کو جارحیت کا سامنا ہے جس کے لیے وہ اکثر پاکستان کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، جبکہ گزشتہ کچھ ماہ سے لائن آف کنٹرول پر دونوں افواج کے درمیان وقفے سے جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جس پر پاکستان انڈیا پر پہل کرنے کا الزام لگاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چند ہی روز قبل پاکستان کی جانب سے خیر سگالی کے طور پر ایک بیمار انڈین قیدی کو رہا کیا گیا اور اس سے قبل ایک انڈین شہری کو واپس بھیج دیا گیا جو غلطی سے سرحد پار کر آیا تھا۔ تاہم کیا پاکستانی فوج کی جانب سے ایسے دوستانہ اقدامات کو انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اس کی سوچ میں تبدیلی کی طرف اشارہ سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ تبدیلی فوج کے موجودہ سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ڈاکٹرائن یا نظریات کا نتیجہ ہے؟ انڈیا کا اس پر کیا رد عمل ہے اور کیا وہ اس کو سنجیدگی سے لے گا؟ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج کی جانب سے مثبت اشارے حقیقی طور پر اس کی سوچ میں تبدیلی کی عکاسی کرتے ہیں.
اس وقت آرمی کی قیادت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو ہم پچھلے 70 سال سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ تصادم کی صورتحال میں رہے ہیں, 4 جنگیں بھی ہو چکی ہیں اور کسی ایک مسئلے کا حل بھی اس میں نہیں نکلا ہے, نہ کشمیر کے مسئلے کا ہے, نہ سر کریک کا ہے, نہ سیاچن کا ہے, کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا. تو اگر ہم 300 سال بھی اس طرح یہ تصادم کی صورتحال میں رہے تو ہماری جو اقتصادی حالت ہے وہ اس طرح بہتر نہیں ہو سکتی ہے جس طرح ہونی چاہیے, اور یہ دونوں ممالک ترقی نہیں کر سکتے ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج امن چاہتی ہے, تاہم تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ انڈیا کیا اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے یا نہیں. بریگیڈیئر سعد کے خیال میں انڈیا کی موجودہ حکومت پاکستان مخالف خیالات رکھتی ہے اور ایسے حالات میں زیادہ امید نہیں رکھی جا سکتی. تاہم پاکستان کے شہر لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات کے پروفیسر شبیر احمد خان امید رکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے ان اشاروں کا مثبت جواب دے گا.
دیکھیں انڈیا بھی جو ہے نا, آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم اس کو یوں ڈرا کریں کہ مغرب بھی اب انڈیا کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے انڈیا, اتنی ہیوج مارکیٹ ہے, اور پھر خاص طور پہ جو US انویسٹرز ہیں اور ویسٹ کے جو انویسٹرز ہیں, انڈیا بھی اگر کہیں پاکستان کی طرف سے بلیڈ ہوتا ہے نا, یا وہ کہیں انگیج ہوتا ہے جیسے دوبارہ سے انتفاضہ کشمیر میں یا ان کے کسی ریجن میں, تو یہ انڈیا بھی افورڈ نہیں کر سکتا.
تاہم اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر الہان نیاز کا ماننا ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے ایسے اشاروں سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کی جانی چاہیے.
بٹ فنڈامینٹلی جو دونوں ریاستیں ہیں ان کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی فنڈامینٹل شفٹ نہیں ہے. باقی جو ہے کہ اگر دونوں کو کچھ نہ کچھ پریشر فیس کر رہے ہیں انٹرنلی یا ایکسٹرنلی, اور ان کو لگ رہا ہے کہ فیو یو نو فرینڈلی سگنلز ول بی گڈ فار بوتھ آف دیم, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. آبویسلی
اس کی ایک وجہ ان کے خیال میں یہ بھی ہے کہ پاکستان میں نئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, جس کے بعد آنے والی نئی حکومت آئندہ کی پالیسی ترتیب دے گی. فوج ایک اہم کھلاڑی ضرور ہے, مگر سیاسی قیادت کے بغیر انڈیا پاکستان کے تعلقات میں بامانی پیش رفت ممکن نہیں. تاہم ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ ایک موقع ضرور ہے جسے پاکستان اور انڈیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عمر دراز, بی بی سی نیوز, لاہور.
اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ طبیعیات کا نام تبدیل کرنے سے متعلق ایک قرارداد کی منظوری سے تنازع پیدا ہو گیا ہے, مگر یہ تنازع در حقیقت ہے کیا؟ اس پر اسلام آباد میں ہمارے ساتھی ہمارا قول اور ذیشان حیدر نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
قومی اسمبلی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کا عنوان تھا نام تبدیلی شعبہ فزکس قائد اعظم یونیورسٹی, اور اس میں کہا گیا کہ طبیات کے شعبے کو ابوالفتح عبد الرحمن سے منسوب کیا جائے کیونکہ یہ دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے طبیات دان تھے. سن 2016 میں نواز شریف نے جس ادارے کا نام ڈاکٹر عبدالسلام سے منسوب کرنے کی اصولی منظوری دی تھی وہ شعبہ طبیات نہیں بلکہ نیشنل سینٹر فار فزکس تھا. نیشنل سینٹر فار فزکس کی فنڈنگ پاکستانی فوج کا ادارہ اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کرتا ہے, جس کا مقصد فزکس کے مختلف شعبوں میں بین الاقوامی معیار کے مطابق تحقیقات کرنا ہے. قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اشرف کہتے ہیں کہ انہیں ایسے کسی منصوبے کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا اور انہیں اخبارات کے ذریعے ہی معلوم ہوا ہے.
یہ اس میں واقعی کنفیوژن ہے. نیشنل سینٹر آف فزکس کا نام عبدالسلام پہ رکھا گیا تھا اور نیشنل سینٹر فار فزکس قائد اعظم یونیورسٹی کا پارٹ نہیں ہے. ہمارے کیمپس پہ وہ لوکیٹڈ ضرور ہے لیکن وہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے, مجھے تو پہلے نہیں اس کا بتایا گیا تھا, میں نے خود اخبار میں پڑھا ہے. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کا مطلب این سی پی تھا یا ہمارے ڈپارٹمنٹ آف فزکس. پرابیبلی ہمارے تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو نام نہیں دیا گیا ہے, کسی اور ڈپارٹمنٹ کو. تو میرا خیال ہے کہ مقصد این سی پی کو رینیم کرنے کا تھا. میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے سرکاری, تو میں نے مجھے جو پتا ہے جو اخبار میں میں نے بھی پڑھا ہے.
لیکن قائداعظم یونیورسٹی میں شعبہ طبیات سے منسلک پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کہتے ہیں 2016 میں اس سینٹر کا نام تبدیل کرنے کی منظوری تو دی گئی تھی, لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا.
جس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے انہوں نے یہ ہدایات جاری کی تھی کہ اس کا نام تبدیل کر دیا جائے, عبد السلام سینٹر فار فزکس کر دیا جائے. اور پھر صدر پاکستان ممنون حسین نے بھی اس کی تصدیق کی تھی. تو یہ احکامات پہنچائے گئے تھے قائد اعظم یونیورسٹی کو, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا.
خیال رہے کہ ڈاکٹر عبد السلام کا شمار 20ویں صدی میں تھیوریٹیکل فزکس کے میدان میں دنیا بھر کی نمایاں شخصیات میں شامل ہوتا ہے, اور انہیں 1979 میں نوبیل انعام سے نوازا گیا تھا. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نام کی تبدیلی کی منظوری تو ہو چکی ہے, لیکن اس عمل میں کافی وقت درکار ہوتا ہے اور کئی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. سرکاری موقف کے برعکس ڈاکٹر پرویز ہدبائی نے وجہ احمدیوں کے خلاف پائے جانے والے تعصب کو قرار دیا ہے.
واضح ہے کہ عبد السلام کیونکہ احمدی تھے تو ان کو ان کے خلاف ایک تعصب پایا جاتا ہے پاکستان میں, اور خصوصاً نیشنل سینٹر فار فزکس میں بھی این سی پی کی انتظامیہ ایس پی ڈی سے ہے, اسٹریٹیجک پلانز ڈویژن, اور ایس پی ڈی پاک فوج کا ایک حصہ ہے. تو جب انہیں یہ احکامات پہنچائے گئے تو اس ان کو درگزر کر دیا گیا, اور نام میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی. تو آج بھی یہ نیشنل سینٹر فار فزکس کے نام سے جانا جاتا. اس میں ہو سکتا ہے کہ معاشرے کا, پورے سماج کا دباؤ ہو, لیکن آخر اس کی دیکھ بھال ایس پی ڈی ہی کرتا ہے, اور فنڈنگ بھی ایس پی ڈی سے ہی آتی ہے.
سماجی دباؤ اور خصوصاً اپنی جماعت کے نظریات کو دیکھتے ہوئے بھی نواز شریف نے ایسا فیصلہ کیوں لیا ہوگا؟ ڈاکٹر پرویز ہدبائی,
یہ بہت اچھا سوال ہے. نواز شریف اس وقت یورپ کی نیوکلیئر ریسرچ لیبورٹری سرن گئے ہوئے تھے ایک دورے پر, تو ادھر انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف عبد السلام کا نام ہے, ایک سڑک بھی ان کے نام سے منسوب کر دی گئی تھی, اور جس سے وہ بات کرتے جو سائنسدان وہاں پر ہیں سب پاکستان کو صرف عبد السلام کے حوالے سے پہچانتے تھے. تو جب وہ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے, تو شاید اس وقت ان کے اندر یہ احساس بیدار ہوا. اب جہاں تک ان 17 اراکین پی ایم ایل این کے اراکین کی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ محض ایک موقع پرستی ہے, یہ نمبر بنانے ہیں کیونکہ اب الیکشن آنے والے ہیں, یہ دکھانا ہے کہ ان سے بہتر مسلمان کوئی نہیں, اور آج کل بہتر مسلمان کون ہے جو زیادہ زور سے احمدیوں کے اوپر تھوکتا ہے.
سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر صارفین نے اس خبر پر تنقید کی.
تفصیل آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے. اور اب ذکر یورپ کا. سویڈن کی نوبیل پرائز اکیڈمی نے اس برس ادب کا نوبیل انعام دینے کا عمل مؤخر کر دیا ہے. سیکس اسکینڈل کے باعث نوبیل اکیڈمی کے متعدد ارکان کے استعفوں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. نامہ نگاروں کے مناسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار.
سویڈش اکیڈمی نے آج تصدیق کر دی ہے کہ اس برس ادب کا نوبیل انعام نہیں دیا جائے گا, بلکہ 2018 میں ادب کے نوبیل انعام کا حقدار قرار دی جانے والی شخصیت کو یہ ایوارڈ سن 2019 میں دیا جائے گا. یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب سویڈش اکیڈمی میں جنسی زیادتی کے اسکینڈل کی وجہ سے اس اکیڈمی کے متعدد ارکان کو اپنے عہدوں کو خیر باد کہنا پڑا ہے, جس کے باعث اکیڈمی کی ساکھ بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے. نوبیل اکیڈمی کے مطابق یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ موجودہ صورتحال میں لوگوں میں اکیڈمی کے اعتماد میں کمی ہو گئی ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اکیڈمی کے ایک ممبر اینڈرس اولسن نے اس فیصلے کی وجہ پر بات کرتے ہوئے کہا،
ہم نے طویل اور سنجیدہ مذاکرات کے بعد اس سال ایوارڈ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس وقت عالمی سطح پر اکیڈمی پر اعتماد میں کمی کا سامنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس سال انعام دینے سے گریز کیا ہے۔
عوامی سطح پر اس فیصلے کو کچھ اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے،
یہ ٹھیک نہیں لیکن وقتی طور پر اسے روکنا میرے خیال میں اچھی بات ہے کیونکہ بہت خراب صورتحال ہے۔ اصل واقعے کی تفتیش ہونی چاہیے کہ آخر اکیڈمی میں کیا ہو رہا ہے۔
اگر اگلے دو سالوں کے لیے یہ انعام نہیں دیا جاتا تو میرے مطابق یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ میرے خیال میں تمام ممبران کو تبدیل کر دینا چاہیے کیونکہ یہ سب کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔
یہ تنازع گزشتہ سال نومبر میں اس وقت شروع ہوا جب سویڈش اکیڈمی کے بورڈ کی ایک رکن کے شوہر یونگ لارڈ آرنو کے خلاف 18 خواتین کی جانب سے جنسی ہراسگی کے الزامات سامنے آئے، جن میں سے کچھ مبینہ واقعات اکیڈمی کی حدود کے اندر پیش آئے، جبکہ مسٹر آرنو ان الزامات سے انکار کرتے ہیں۔ آرنو سویڈش ثقافتی حلقوں میں انتہائی زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان پر یہ الزام بھی عائد کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے ادب کا نوبیل انعام حاصل کرنے والی شخصیات کے نام پہلے ہی لیک کر دیے تھے۔ ہراسگی کے الزامات کے حوالے سے صحیح طریقے سے نہ نمٹنے پر ادارے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ نتیجے میں اکیڈمی کے بیشتر ممبران نے استعفے دے دیے، جن میں اکیڈمی کی پہلی خاتون سربراہ سارا ڈینیس بھی شامل ہیں، جس کے باعث مطلوبہ کورم پورا نہ ہونے کے سبب ادب کا نوبل انعام دینے کا عمل مؤخر کیا گیا، جبکہ باقی نوبل انعامات معمول کے مطابق دیے جائیں گے۔ 1901 میں اس ایوارڈ کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے بعد سے پہلی مرتبہ اکیڈمی کو اتنے بڑے اسکینڈل کا سامنا کرنا پڑا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضر کے پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں، اور آئیے اب سنتے ہیں ہفتے وار سپورٹس پروگرام کھیل کے میدان سے۔ ترتیب و پیشکش ہے عبدالرشید شکور کے۔
چھا چکی ہے کہ جو آف سپن کرے گا اگر وہ دوسرا نہیں کر سکتا تو وہ آف سپن کر ہی نہیں سکتا۔ لیورپول ول پلے فار دیٹ بگ
ٹرافی اگینسٹ ریئل میڈرڈ۔ 3 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ میڈرڈ کی ٹیم اچھی نہیں ہے، لک سے کوالیفائی کرتے ہیں۔
جو سینئر شوٹرز ہیں ہم لوگوں کو پرانے رول کی عادت پڑ چکی ہے۔
آف اسپنر کی مشہور گیند دوسرا کہاں کھو گئی؟ یورپ کی بہترین ٹیم کون، لیورپول یا ریال میڈرڈ؟ اور بھارتی شوٹرز کی کارکردگی میں اتار چڑھاؤ۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ دوسرا آف اسپن بالنگ کا وہ مؤثر ہتھیار ہے جس کے بل پر آف اسپنرز نے بیٹسمینوں کو تگنی کا ناش نچایا، لیکن اب آف اسپنرز تو ہیں لیکن دوسرا دیکھنے میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ گیند کرتے وقت آف اسپنرز 15 ڈگری کی وہ حد پار کر جاتے ہیں جس میں رہ کر انہیں بالنگ کرنی ہے۔ تو کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ یہ گیند یعنی دوسرا کرکٹ قوانین کے اندر رہ کر ممکن نہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے میں نے ماضی کے شورا آفاق آف اسپنر سقلین مشتاق کو زحمت دی، کیونکہ دوسرا در حقیقت سقلین مشتاق ہی کی متعارف کردہ ہے۔
ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے، ہوئی بھی ہے، میں نے کی ہے، اللہ کے فضل سے کبھی بھی رپورٹ بھی نہیں ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ کر سکتے ہیں۔ یو نیڈ ٹو لرن دی رائٹ ٹیکنیک، یو ہیو ٹو ہیو دی رائٹ گرپ، اینڈ دین یو نیڈ ٹو ڈیولپ دی رائٹ مسلز ایز ویل، ٹو بی ایبل ٹو بال دوسرا, اور یہ آپ کر سکتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر تو بالکل ایک ہوا سا بیٹھ گیا ہے اور وہ کوئی آ نہیں رہا, اور بس لیفٹ آرمر اور لیگ اسپنر کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں.
ثقلین مشتاق سے میرا اگلا سوال تھا کہ اگر دوسرا 15 ڈگری کے اندر رہتے ہوئے ممکن ہے اور آپ نے بھی کی اور کبھی رپورٹ نہیں ہوئے, تو پھر سعید اجمل کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ان کا کریئر وقت سے پہلے ہی ختم ہو گیا؟
آپ ٹیکٹیکل ہو یا فزیکل ہو, اس کا تعلق بہت مینٹل کے ساتھ ہے. اگر آپ کو مینٹلی اکھاڑ دیا جائے آپ کی سوچوں کو اور آپ کو ڈیگریڈ کر دیا جائے, آپ کو بیک نہ کیا جائے, اگر آپ مینٹلی ڈاؤن ہو گئے تو آپ کی ٹیکنیک بھی ختم ہو جائے گی, آپ ٹیکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اپنی ایگزیکیوشن کسی بھی فارم میں آپ نہیں دے پائیں گے. میں نے سعید اجمل کو بھی کہا, بورڈ سے بھی ریکویسٹ کی کہ یہ ابھی آدھا کام ہے, اب اس کے اوپر جو پلانز بننے ہیں یا مسلز ڈیولپ ہونے یا اس کی جو ٹیکنیک جو ہے اس کو گروم کرنا ہے, اس کو بنانا ہے, اس کے لیے ٹائم لگے گا. جب بھی آپ کو ریموڈل ایکشن کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو ریہیب کرنا ہوتا ہے. جو کچھ آپ نے ماڈیفائی کیا ہے ایکشن میں, ٹیکنیک میں, اس کو آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہوتا ہے. پھر اس کی آپ کی ایگزیکیوشن کہیں ہوتی ہے, آپ اس کا پریکٹس میں کرتے ہیں, پریکٹس میچز میں کرتے ہیں, فرسٹ کلاس میں کرتے ہیں, ڈومیسٹک میں کرتے ہیں, اور پھر اس کا ایک ڈفرنٹ پلان بن کے پھر آپ واپس آتے ہیں. تو یہ سارا جو پروسیس تھا, جو پروسیجر تھا آفٹر دی ریموڈل ایکشن, وہ نہیں ہو پایا.
ثقلین مشتاق سے میرا آخری سوال تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کئی بالرز بالنگ ایکشن کے مسئلے سے دوچار ہیں, تو کیا ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ آف اسپن کرنی ہے تو دوسرا کے ساتھ, اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں؟
اس وقت جو ہے پاکستان میں یہ فضا چھا چکی ہے کہ جو آف اسپن کرے گا اگر وہ دوسرا نہیں کر سکتا تو وہ آف اسپن کر ہی نہیں سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو پہلے ایک ذہن سے نکالی جائے یہ بات. اگر آپ دیکھو نیتھن لائن آسٹریلیا کا اس وقت ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہے, اور وہ صرف جو نارمل آرتھوڈاکس کنونشنل اسپن ہے وہ کر رہا ہے, بڑی اچھی شیپ کو کنٹرول کرتا ہے, بڑا اچھا ڈپ ہے, اسپن ہے, باؤنس ہے, اس وقت اس نے بہت زیادہ آؤٹ کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دوسرا نہیں کر سکتے, آپ کو ٹیکنیک نہیں پتا ہے, نہ یہاں کوئی آپ کو بتانے والا نہیں ہے ارلی ایج سے, تو ڈزنٹ میٹر, پھر بھی آپ کو کرنا چاہیے. وہ میرا گریٹ بلیو ہے کہ آف اسپن جو گیند اسپن ہو کے اندر آتی ہے وہ وکٹ ٹیکنگ بال ہے.
لیورپول ول پلے فار دیٹ بگ ٹرافی اگینسٹ ریئل میڈرڈ.
چیمپئنز لیگ کا فائنل 26 مئی کو ریئل میڈرڈ اور لیورپول کے درمیان کھیلا جائے گا. دونوں ٹیموں کے لیے فائنل تک رسائی کسی طور آسان نہ رہی. ریئل میڈرڈ کو بائن میونک کے خلاف سخت مزاحمت کا سامنا رہا, جبکہ لیورپول کے لیے بھی روما ایک سخت جاں حریف ثابت ہوئی. میں نے تجزیہ کار ریحان الحق سے پوچھا کہ ریئل میڈرڈ لگاتار تیسرے سال چیمپئنز لیگ کے فائنل میں پہنچی ہے, اس ٹیم کو عصر حاضر کی بڑی اور کامیاب ٹیموں میں کس کام پر دیکھا جائے گا؟
3 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ میڈرڈ کی ٹیم اچھی نہیں ہے, لک سے کوالیفائی کرتے ہیں, بڑی مشکل سے فائنل میں پہنچتے ہیں, لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر 3 سال کنزیکٹو یہ ہو رہا ہے تو اس کو آپ لک نہیں کہیں گے, کیونکہ میڈرڈ کسی نہ کسی طرح کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے میچ میں واپسی کا اور گول کرنے کا. اور اگر آپ ان کا اوے ریکارڈ دیکھیں چیمپئنز لیگ کے اندر, تو وہ اوے میچز جو ہیں اس کے اوپر گول کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. بائرن میونخ کو انہوں نے 2-1 اوے ہرایا تھا, جس کی وجہ سے وہ اوے گولز 2 ایڈوانٹیج لے گئے تھے, اس کے بعد اپنے میں 2-2 ڈرا کر کے وہ کوالیفائی کر سکے. اس سے پہلے اگر آپ یوونٹس والا میچ دیکھیں تو ریال نے 3 گول یوونٹس کے گھر میں جا کے کیے تھے, اس سے پہلے جو پی ایس جی کے ساتھ میچ تھا اس میں بھی اوے گول تھا.
ریحان الحق سے میرا اگلا سوال تھا کہ ریال میڈرڈ کے مینیجر زیڈان بہت بڑے کھلاڑی اور اب ایک کامیاب مینیجر کے طور پر دیکھے جاتے ہیں, کیا خاص بات ہے ان میں؟
ابھی ان کے مینیجیریل کریئر کو ٹاپ لیول پہ صرف 2.5 سال ہوئے ہیں, تو ابھی آپ ان کو نہیں جج کر سکتے کہ وہ کس لیول پر آتے ہیں, لیکن ان ٹرمز آف اسٹارٹ آف ہز کریئر اس سے بہتر اسٹارٹ شاید ہی کسی مینیجر کا ہوا. جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں مینیجر وہ پیپ گوارڈیولا آتے ہیں, جو 2 چیمپئنز لیگ جیتنے میں کامیاب رہے تھے اپنے پہلے 3-4 سیزن کے اندر ہی, تو اس کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے. لیکن پیپ گوارڈیولا کی ٹیم جو تھی وہ لا لیگا کے اندر بھی بڑی ڈومیننٹ تھی, لیکن لا لیگا کے اندر زیڈان کی وہ پرفارمنس رہی, تو ان کو گریٹ مینیجر میں شمار کروانے کے لیے اپنا لیگ پرفارمنسز اپنی امپروو کرنی پڑے گی. لیکن ان ٹرمز آف چیمپئنز لیگ فٹ بال وہ گریٹ پلیئر ہے تھے اور اب وہ گریٹ مینیجر ہیں. آپ کو یاد ہو اگر ہیمڈن پارک میں ان کا گول ہے جو چیمپئنز لیگ کی ہسٹری کا گریٹسٹ گول مانا جاتا ہے, فائنل میں میڈرڈ کے لیے انہوں نے کیا تھا, میڈرڈ اپنا 7واں ٹائٹل اس سال جیتی تھی. ان کی ہسٹری کمپٹیشن کے ساتھ ایز اے پلیئر بھی بہت شاندار رہی اور اب ایز اے مینیجر بھی بہت شاندار ہے.
ریحان الحق سے میں نے پوچھا کہ لیورپول کی ٹیم اس سیزن میں شہ سرخیوں میں رہی ہے, ایسا کیا ہوا کہ اس کی کارکردگی میں نمایاں تبدیلی آئی ہے؟
دیکھیں اس سیزن اگر آپ چیمپئنز لیگ کی بات کریں تو سب سے انٹرٹیننگ ٹیم لیورپول رہی ہے, بلکہ کہ انہوں نے بڑے ریکارڈ بھی توڑے ہیں، جن میں سے ایک ریکارڈ یہ ہے کہ چیمپئنز لیگ کے اندر سب سے زیادہ گول کسی بھی سیزن کرنے والی جو ٹیم ہے وہ لیورپول ہے، 40 کے قریب وہ گول کر چکے ہیں، ان کا جو فرنٹ تھری ہے وہ کلک کرتا ہے، فرمینیو، سائیڈو مانے، محمد صلاح جو ہیں وہ بہت شاندار پرفارمنس رہی. تو اگر آپ لیورپول کی بات کریں تو سب سے انٹرٹیننگ ٹیم ہو رہی ہے. کلوپ کا اسٹائل ہی ہے جس کو وہ کہتے ہیں ہیوی میٹل فٹ بال، اتنی تیز پیس سے وہ فٹ بال کھیلتے ہیں، پہلے 30-40 منٹ وہ اتنے فرینٹکلی بھاگ رہے ہوتے ہیں پوری فیلڈ کے اوپر کہ اپوزیشن جو ہے وہ بڑا سٹرگل کرتی ہے بال پلے آؤٹ کرنے کو.
بھارت نے گزشتہ دنوں کامن ویلتھ گیمز کے شوٹنگ مقابلوں میں قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن جب بات آئی ورلڈ کپ کی تو اس میں کارکردگی مایوس کن رہی. ایسا کیوں ہوا اور اگلے کامن ویلتھ گیمز سے شوٹنگ کو خارج کیے جانے کے بعد بھارت اس صدمے سے کیسے سنبھلے گا؟ ان سوالوں کے جواب لیے دلی سے آدیش کمار گپتا.
ایک بھی نہیں، دو گولڈ جیتے ہیں، وہ بھی میرے فرسٹ ورلڈ کپ میں، تو آئی واز فیلنگ ویری پراؤڈ.
یہ لفظ ہیں بھارت کی نشانے باز بنو بھاکر کے، جنہوں نے محض 16 سال کی عمر میں اسی سال میکسیکو میں ہوئے پہلے ورلڈ کپ میں 10 میٹر ایئر پسٹل میں گولڈ میڈل جیت کر راتوں رات شہرت کمائی، اور اس کے بعد گولڈ کوسٹ آسٹریلیا میں ہوئے کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر اسی شہرت میں 4 چاند لگائے. لیکن اس کے بعد کوریا میں ختم ہوئے آئی ایس ایس ایف ورلڈ کپ میں منو بھاکر تو چھوڑیے، ہینا سدھو، جیتو رائے، تیجسونی ساونت اور سنجیو راجپوت جیسے نشانے بازوں کے نشانے تمغے سے دور بھٹک گئے. یہ سب وہ نام ہیں جنہوں نے کامن ویلتھ گیمز میں اپنے اپنے ایونٹ میں گولڈ میڈل اپنے نام کیے. ورلڈ کپ میں تو حالات یہاں تک پہنچے کہ بھارت کو محض ایک چاندی کا تمغہ ملا جو شہزاد رضوی نے 10 میٹر ایئر پسٹل میں جیتا. اس تمغے کی بدولت بھارت میڈل ٹیلی میں 12ویں پائیدان پر رہا. تو کیا اسے بھارتیہ نشانے بازوں کا فلوپ شو کہا جائے؟ سال 2003 میں آئی ایس ایس ایف ورلڈ کپ میں چیمپئن آف چیمپئنز رہی انجلی بھاگوت کہتی ہیں.
مجھے نہیں لگتا یہ فلوپ شو تھا، کیونکہ جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں وہاں سے ہی شوٹرز آتے ہیں تو تھوڑا کمپٹیشن کم رہتا ہے، لیکن ورلڈ کپ میں چائنا، کوریا، یو ایس اے، جرمنی جیسے دیش سے شوٹرز آتے ہیں، ہم یہاں پہ میڈل کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. اٹ از اے ورلڈ کپ.
مانا کہ ورلڈ کپ میں ہر بار میڈل جیتنا آسان نہیں ہے، اور اب تو اگلے کامن ویلتھ گیمس جو سال 2022 میں برمنگھم میں ہوں گے وہاں تو نشانے بازی ہے ہی نہیں، جو بھارت کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہے. لیکن اب تو بھارت کے سامنے اگلی چنوتی ایشین گیمز ہیں، اور اس میں بھی میڈل جیتنا کون سا آسان ہوگا؟ اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے ایشین گیمز میں بھارت کو محض ایک طلائی اور ایک چاندی کا تمغہ ملا. ویسے 7 کانسی کے تمغے ملنے سے گنتی 9 ہو گئی. سب سے بڑی بات، بدلتے رول اور کم ہوتے ایونٹس نے تجربے کار نشانے بازوں پر سوال کھڑے کر دیے ہیں. تو کیا آنے والا زمانہ نوجوانوں کا ہے؟ انجلی بھاگوت کہتی ہیں.
ٹو بی ویری فرینک، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ابھی جو شوٹنگ ایونٹ ہے یہ ینگ جنریشن کا ایونٹ ہوا جا رہا ہے. جس پرکار سے اسکور بڑھ رہے ہیں اور رولز بنائے گئے ہیں، تو اتنا شارپ فاسٹ ریفلیکسز، اتنا فوکس آپ بہت لمیٹیڈ سمے تک رکھ پاتے ہو. اور جو سینئر شوٹرز ہیں، ہم لوگوں کو پرانے رول کی عادت پڑ چکی ہے، لیکن ایکسپیرینس بھی اب ہینا سدھو نے کامن ویلتھ میں اسپورٹس پسٹل میں دکھایا کہ نیچے ہو کے بھی فائنل میں وہ فرسٹ آ گئی.
نوجوان نشانے بازوں کا دم خم اور پرانا تجربہ جب تک میڈل ٹیلی میں تال میل دکھاتے ہوئے تمغوں کی گنتی بڑھاتا رہے گا تب تک تو کوئی دقت نہیں، لیکن آنے والے وقت کی آواز سن کر سٹیک نشانہ لگانے کا ہنر رکھنے والے نشانے بازوں کی کمی تو دور کرنی ہی ہوگی، ورنہ روس، چین، امریکہ، کوریا اور اٹلی تو چنوتی دیتے ہی رہیں گے.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ، لاہور سے سلطان محمود.
جاپان کے کینٹو موماٹا نے چین کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ چین لونگ کو 2-0 سے ہرا کر بیڈمنٹن ایشیا چیمپئن شپ میں مردوں کا ٹائٹل جیت لیا. خواتین کے مقابلوں میں تائیوان کی تائی یو ینگ نے چین کی چین یو فی کو 2-0 سے ہرا کر ویمن ٹائٹل جیتا. بیجنگ میں سویڈن کے الیگزینڈر بوراک نے چائنا اوپن گولف چیمپئن شپ جیت لی. ان کا مجموعی اسکور 18 under par 270 رہا. میلبرن میں پاکستان اور آسٹریلیا under 16 کرکٹ سیریز 3-3 میچ سے ڈرا ہو گئی. 5 میچوں کی ون ڈے کرکٹ سیریز میں آسٹریلیا کو 3-2 کی برتری حاصل رہی، لیکن سیریز کا آخری میچ وہ 2020 پاکستان نے جیت کر سیریز برابر کر دی. نیپال میں انڈیا نے ساؤتھ ایشین انڈر 12 ٹینس چیمپئن شپ جیت لی. फाइनल में उसने नेपाल को 2-0 से हराया, पाकिस्तान श्रीलंका को 2-0 से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर सका।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
सैरबीन इसके साथ अपने खत्म को पहुंचा। सैरबीन के आज के एडिटर थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर थे फराज हाशमी। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फराज अंजाम दे रहे थे डेनिस डेरिक क्लॉक और इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारा साथ दे रहे थे स्टार हक। गजनफर हैदर को तो हम साथियों से इजाज़त दें। आखिर में अहम आलमी खबरों का खुलासा नादिया सुलेमान पेश करेंगे।
चीन के सदर शी जिनपिंग ने मारूफ जर्मन सियासी मुफक्किर और फिलोसफर कार्ल मार्क्स की तारीफ की है और चीन के आवाम पर जोर दिया है कि वो कार्ल मार्क्स के काम और नजरियात के बारे में जरूर पढ़ें। इसराइल और गजा की सरहद पर लगातार छठे जुम्मे को फलस्तीनियों की जानिब से किए जाने वाले मुजाहरे में इसराइली फायरिंग से कई अफराद के जख्मी होने की इतला है। अदब के लिए नोबेल इनाम का फैसला करने वाली अकेडमी का कहना है कि वो रवां साल इस अवार्ड का ऐलान नहीं करेंगे। ये फैसला जिनसी हरासगी का स्कैंडल सामने आने के बाद किया गया है। इस्लामाबाद के सदाते दहशतगर्दी की अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस के साबिक एसएसपी पर हमले के इल्जाम में दर्ज होने वाले मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बरी कर दिया है। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने यहूदियों और होलोकॉस्ट के बारे में अपने मुतनाज़ बयान पर माफी मांग ली है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।